السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حبيب الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قريبا لكم هذا آواز من النبي حسن يوبي. الحمد للہ، یہ اللہ رب العزت کا بہت کرم ہے، مالک کے بہت احسان ہے کہ ہمارا درس بہار شریعت کا یہ سلسلہ جاری ہے، اور یہ ہمارا نواں سیشن ہے، نائنتھ سیشن ہے کہ جس میں ہم اللہ اس کے رسول کے قریب پہنچنے کا راستہ تلاش کرتے ہیں. کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی طلب علم رکھتا ہے، یعنی علم دین سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. ہم سب کی خواہش تو یہ ہوتی ہے، ہر انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جنت میں جانا ہے، جنت میں جانا ہے. حتیٰ کہ غیر مسلم کا بھی یہی تصور ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کو ایک راحت کی جگہ مل جائے، جنت میں پہنچ جائے. لیکن جو مسلمان نہیں ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو مسلمان نہیں ہے وہ جنت میں ہرگز نہیں جا سکتا. تو مومن نہیں مرے گا، وہ ہرگز جنت میں نہیں جا سکتا. اور جنت میں جانے کے لیے سب سے بڑی شرط جو ہے وہ ہے ایمان. اگر ایمان نہیں ہے اور اعمال بہت سارے ہیں، وہ بظاہر اعمال بہت سارے نظر آتے ہیں دنیا میں کیے ہوں گے، لیکن وہ اعمال سارے کے سارے بیکار ہیں، اس لیے کہ مرتے کے ساتھ ہی وہ اعمال جو ہے، چاہے اس نے بڑے بڑے اسپتال بنائے، چاہے بڑے بڑے یتیم خانے بنائے، چاہے بیواؤں کی امداد کی ہو، چاہے لوگوں کو صدقہ خیرات کیا ہو، اور بہت سارے دوسرے خیرات اور صدقات کے کام کیے ہوں، لوگوں کی امداد کی ہو، ماں باپ کا اچھا سلوک بھی کیا ہو، جس قسم کی بھی نیکی کی ہو بجائے، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ صفر ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے. اس لیے سارے کے سارے اس نے اس امید سے کیے تھے کہ ایک کوئی اور خدا ہے جو مجھے سلا دے گا. اگر گنپتی سلا دے سکتا نہیں دے سکتا، گنپتی سلا نہیں دے سکتا، اس نے گنپتی کو خوش کرنے کے لیے کیا. معاذ اللہ، شیوا کی مورتی کی پوجا کرتا تھا، مورتی کے پاس تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ تو سلا نہیں دے سکتا. یا رام کی پوجا، یا گنیش کی پوجا، یا کسی اور پتھر کی، یا دیوتا کی، یا سورج یا چاند کی، یا پتھر کی، یا کسی اور درخت کی، شجر کی، یا دیوی کی پوجا کرتا رہا ہے، ان کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ خود کی مدد کر سکے یا کسی خود کے لیے کچھ پیدا کر سکے، وہ تم کو کیا سلا دے سکتے. قیامت کے دن سلا دینے والا ان کو کوئی نہیں ہوگا. جو بھی اعمال انہوں نے دنیا میں کیے ہوں گے، اچھے سے اچھے اعمال کیے ہوں گے، وہ سارے کے سارے ان دیوی دیوتاؤں کے لیے، ان پتھر کے مورتیوں کے لیے کیے ہوں گے کہ جن کے پاس سلا دینے کی طاقت نہیں ہے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام اعمال کو کہے گا کہ میرے لیے تو کیا ہی نہیں ہے، جن کے لیے کیا ہے وہ اس کا سلا بھی نہیں دے سکتے، اور ان کی نظر تو ہے ہی نہیں، میری نظر میں تو یہ نیکی ہے ہی نہیں، اس لیے جس نے میرے لیے نہیں کیا. تو اگر اللہ کے لیے نہیں کیا اور ایمان نہیں تھا تو پھر سب بیکار ہوگا. لیکن اگر ایمان والا ہے اور اس نے چاہے ایک چھوٹی سی کھجور بھی اللہ کی راہ میں دیا ہوگا، تو وہ کہے، اللہ تعالیٰ کہے گا ہاں اس نے مجھے راضی کرنے کے لیے دیا ہے، مجھے راضی کرنے کے لیے دیا ہے، مجھے پہچانتے ہوئے اور اس بات کا عقیدہ رکھتے ہوئے کہ یہ نیکی جو ہے یہ اللہ لکھ رہا ہے، اور اس نیکی پہ فلا اللہ رب العالمین ہی دے گا. چونکہ اللہ کو پہچانتا ہے، تھوڑی بہت پہچان رکھتا ہے، اس کے بارے میں اس کا عقیدہ ہے کہ ایک اللہ ہے، اور اسی کو راضی کرنے کے لیے میں چھوٹی موٹی جو بھی ٹوٹی پھوٹی نیکی کر رہا ہوں، اس کا صلہ دینے والا وہ ہے، تو وہی اس کو لکھ رہا ہے اور وہی اس بات پہ قادر ہے کہ صلہ دے. ایمان کی حالت میں جو زندہ ہے، چاہے وہ تھوڑی بہت کی نیکی کرے، تو اس کے لیے ایمان کی وجہ سے نجات ہے، اور پھر نجات کے بعد جو کچھ بھی نیکی اس نے کی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکی کے مطابق، بلکہ اس سے کہیں زیادہ اپنے فضل و کرم سے اس کو اس کی نیکیوں پر صلہ عطا فرمائے گا. بیسک اور بنیادی بات یہی ہے کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا ہے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا ہے. اور ایمان کی سلامتی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ ایمان کی سلامتی ایسے حاصل ہوتی ہے کہ پہلے پتہ لگا کہ ایمان ہے کیا، ہے نا. اگر ایمان نہیں پتا ایمان کیا شے ہے، تو اس کو سلامت کیسے رکھے گا انسان، ہے نا. पहले ईमान के बारे में सीखे और फिर उसको मजबूती से थाम के रखे कि यही मेरे रब ने सिखाया है और यही हक है और यही मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल ने हमें पहुंचाया है और यही हक है और इसी को मैं अपने सीने में बताऊंगा और इसी के हमेशा तस्दीक करता हुआ रहूंगा दुनिया में और इसी की तस्दीक करते हुए दुनिया से जाऊंगा, इसी की तस्दीक करते हुए दुनिया में जाऊंगा। मेरे आका करीम हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया कि जो इल्मे दीन हासिल करता है उसके लिए जन्नत में जाने का रास्ता आसान हो जाता है, उसकी तफसील यही जो थी मैंने आपको अर्ज की जो अपनी मेरी अकल के हिसाब से बताया कि अगर इल्मे दीन हासिल करता है तो उसको पता होता है कि ईमान क्या है और कुफ्र क्या है, उसको पता होता है कि हराम क्या है और हलाल क्या है, तभी तो वो तमीज करता है कि कौन सी चीज़ जन्नत में ले जाएगी और कौन सी चीज़ जन्नत के लिए जन्नत में ले जाने वाली नहीं है बल्कि जहन्नम में ले जाने वाला काम है। दूसरी पढ़ लीजिए اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم دائما ابدا۔ ہمارا یہ درس بہار شریعت، یہ جو عظیم الشان کتاب حضرت علامہ مولانا حمزت علی عازمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی فقہ شریعت کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کا پہلا حصہ پڑھ رہے ہیں، وہ عقائد کے باب میں ہے، اس میں ہم بہت سارے عقیدے پڑھ چکے ہیں اللہ رب العزت کے بارے میں اور انبیاء علیہ السلام کے عقائد، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جو عقائد میں پڑھنے ہیں وہ ہم اس میں پڑھتے آ رہے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھ چکے، اس کے بعد بہت سارے اوصاف جو انبیاء علیہ السلام کے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جو پائے جاتے ہیں وہ ہم پڑھ لیے۔ اب ہمارا جو سلسلہ پچھلے درس سے چل رہا تھا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو وہ خاص صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا فرمائی ہیں جو کسی اور نبی میں نہیں، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے خصائص، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا خاص صفتیں ہیں کہ بطور نبی یا بطور رسول ہونے کے علاوہ اور بطور نبی اور بطور رسول ہونے کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کون سی ایسی خاص باتیں ہیں جو کسی اور مخلوق میں اور کسی اور نبی میں ہے ہی نہیں، وہ ہمارا پچھلے درس سے چلا آ رہا ہے۔ پچھلے درس کا جو نچوڑ ہے اس کے جو عقیدے ہم نے پڑھے ہیں اس میں سے سرسری طور پر میں دوہرا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ آج کا درس تفصیلی آگے جائیں گے۔ تو پہلی جو خصائص، سب سے پہلی خاص صفت جو کی ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے انبیاء علیہ السلام کو کسی ایک قوم کی طرف بھیجا گیا لیکن ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو تمام مخلوق کی طرف، تمام انسان جن بلکہ ملائکہ حیوانات جمادات سب کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا، یہ حضور کی خصوصیت سے پہلی خصوصیت۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مہربان صرف مسلمانوں پر ہی نہیں ہے بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عالم کے لیے بلکہ تمام چھ اشیاء جتنی بھی اللہ کی علاوہ جتنی بھی ہے جتنے بھی عالمین ہیں ان سب کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت بنا کے بھیجا، یہ خاصیت جو ہے یہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ تمام اشیاء جتنی بھی انسان ہیں جن نے ملائکہ ہے، حور ہے، علماء ہے، جنت کی چھ اشیاء ہے جتنی بھی ہے سب کے لیے حضور کو رحمت بنا کے بھیجا، بلکہ مسلمانوں پر تو حضور نہایت ہی مہربان ہے صلی اللہ تعالیٰ۔ اس کے آگے ہم نے پڑھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، خاتم النبیین کا مطلب ہوتا ہے آخری نبی، جب جو کوئی آخری ہو جائے گا تو اس کے بعد نہیں ہو سکتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاص بات ہے کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں تو آپ کے بعد دوسرا کوئی نبی آ نہیں سکتا، آخری نبی آپ حضور اس لیے ہیں کہ آپ کا مرتبہ سب سے اونچا ہے، جس کا مرتبہ سب سے اونچا ہوتا ہے اس کے بعد کسی اور کی حاجت نہیں ہوتی، لہٰذا اس کے بعد کوئی اور نبی آ نہیں سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں یا ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی دوسرا نیا آ نہیں سکتا، جو کوئی اس بات کو شک کرے اس بات یا کہے کہ ہو سکتا ہے آ جائے اور پھر بھی حضور ہی خاتم النبیین رہیں گے تو وہ آدمی ایسا کہنے والا کافر ہے۔ اس کے آگے ہم نے پڑھا تھا کہ جو کچھ بھی کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا، جتنے بھی نبی گزرے ہیں کم و بیش 124,000 آدم علیہ السلام سے لے کر کے 30 علیہ السلام تک اور یحییٰ علیہ السلام تک، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ان میں سے ہر ایک کو جو کچھ بھی کمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا उन सब को जमा करके बल्कि उससे भी ज्यादा कमालात हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जात में जमा करके कमाल। आगे हमने पढ़ा कि बल्कि तफसीर में आता है कि जो कुछ कमाल और अताएं पहले वाले अंबिया अलैहिस्सलाम से मिली वो तमाम की तमाम हुजूर के सदके और हुजूर के वसीले से मिली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे हमने पढ़ा आखिरी जो अकीदा जो हमने पढ़ा था पिछले मतलब दो अकीदे पढ़े थे ये कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मिसल हो ये नामुमकिन। अब जिसमें ऐसी खसूसियात हो कि सबसे पहले पैदा किए गए हो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल मखलूकात है ठीक है ना और आखिरी नबी भी हैं रहमतुल आलमीन है कि उसके अल्लाह के अलावा हर किसी पे रहमत है तो कोई और भी तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि अल्लाह के अलावा हर किसी पे रहमत हो वरना हुजूर पे सबके लिए रहमत नहीं हो सकते। खातम नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खातम नबी कोई और हो नहीं सकता यही के आदमी आखिरी हो सकता है। इसके साथ साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक है वैसा ताल्लुक किसी का नहीं। अल्लाह तबारक इतनी खुसूसियात अल्लाह ने अपने हबीब में जमा फरमा दी कि अब जो है हुजूर का मिसल होना नामुमकिन है। तो जो कोई इन सिफत खासा जैसे रहमतुल आलमीन होना अव्वल मखलूक होना या खातमुन नबियीन होना उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिसल बताए कोई शख्स या तो वो सख्त गुमराह है या तो वो काफिर है। जैसे रहमतुल आलमीन की तो कहा उसको काफिर नहीं कहेंगे लेकिन उसको सब गुमराह जरूर कहेंगे। लेकिन खातमन नबी ये इनके साथ करता है नहीं कोई और भी खातमन नबी हो सकता है नबी आ सकता है इस तरह की बात करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ गुमराह नहीं बल्कि वो सब काफिर है। तो ये थी हुजूर की खसूसियात। और आखिरी जो हमने खसूसियात से पढ़ा था उसमें ये क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने मर्तबे महबूबियत कुबरा अता फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम को सबको नबी बनाया सबको अपना जो है कलीम बनाया लेकिन किसी को अपना कलीम बनाया किसी को अपना रूह करार फरमाया किसी को नजीउल्लाह कहा किसी को फकीउल्लाह कहा किसी को अपना खलील बनाया लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हबीब बनाया। ये जो मर्तबा है ये हुजूर की फजाइल है कि कोई और इस मर्तबे पर फायज नहीं है। तो ये थे हमारे पिछले दर्स का रिपोर्ट जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजाइल बयान हुए थे। आगे चलते हैं अलामा साहब जो है अकीदा नंबर 40 है ये उसमें इरशाद फरमाते हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फसाइल से मेराज है मेराज का जो वाकया है वो भी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फसाइल में है। अब मेराज तो हुजूर का एक बहुत अजीम शान मौजूदा भी है लेकिन दूसरे मौजूदा भी और अम्बिया अलैहिस सलाम को दिए गए लेकिन उनको फसाइल इसलिए नहीं कहते क्योंकि ये एक ऐसा मौजूदा है कि ऐसा मौजूदा किसी को पहले न अता हुआ न कभी होगा ठीक है। तो ये हुजूर की खसाइश में है क्या है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसाइश में से एक खसाइश क्या है मेराज है कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक और वहां से सातों आसमान और कुर्सी और अर्श तक बल्कि बालाए अर्श रात के एक फसीह हिस्से में महा जिस्म तशरीफ ले गए और वो कुर्ब खास हासिल हुआ कि किसी बशर व मलक को कभी न हासिल हुआ न हो और जमाल इलाही व चश्म सर देखा और कलाम इलाही बिला वास्ता सुना और तमाम मलकूत समावात वल अर्द को बतफसील जर्रा जर्रा मुलाहिजा फरमाया। इसकी तस्वीर पढ़ते हैं जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि मेराज मुबारक जो है वो हुजूर का एक अजीम शान मौजूदा है लेकिन उसको अल्लामा साहब इशारे यहाँ फरमाते हैं कि हुजूर के खसाइस में से है इसलिए कि ये मौजूदा जो है किसी और का था नहीं हुआ। तो इसकी तफसीर यूँ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत मक्का से मदीना हिजरत फरमाने से पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से यानी मस्जिद मक्का से जहाँ पर काबा मुअज्जमा है वहाँ से मस्जिद अक्सा तक की सैर कराई। क्या कराई? सैर कराई और वहां से यानी मस्जिद अक्सा जो बैतुल मुकद्दस को कहते हैं जेरूसलम में जो है وہاں سے ساتوں آسمان اور کرسی اور عرش تک، بلکہ بالائے عرش، مطلب عرش سے بھی اور اوپر تک، رات کے ایک خفیف حصے میں مع جسم، جسم کے ساتھ تشریف لے گئے. اور کیا کیا وہاں پر؟ اور وہ قرب خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب خاص حاصل ہوا کہ کسی بشر یعنی انسان اور ملک یعنی فرشتے کو کبھی نہ حاصل ہوا نہ کبھی ہو. اور جمال الہی پر چشم سر دیکھا اور کلام الہی بلا واسطہ سنا اور تمام ملک السماوات والارض کو اس تفصیل ذرہ ذرہ ملاحظہ فرمایا. اس کے دلائل یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے دلیل یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ خود ارشاد فرمایا سبحان ہے اللہ، کون؟ جس نے اپنے بندے کو، اپنے بندے خاص کو رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں من المسجد الاقصى، مسجد حرام سے لے کر کے الى المسجد الاقصى، مسجد اقصى تک رات کے ایک چھوٹے حصے میں اس کو سیر کرائے، اس کو سیر کرائے. اب یہاں پہ الفاظ کیا ہے؟ سبحان الذی، سبحان یعنی بہت پاک، ہر عیب سے پاک، ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے پاک، ہر کمی سے پاک، کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. تو خود پہلے ہی چیلنج کے ساتھ ارشاد فرما دیا کہ شک نہ کرنا یہ کام میرا ہے، شک نہ کرنا کہ حضور خود چلے گئے تھے، یہ کام میرا ہے. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس کو تم خدا کہتے ہو، تو مندہ میں رکھتے ہیں، اس نے سیر کرائی کہ اس کو اپنے بندے کو، یہ اب بھی ہی اب کہتے ہیں اس شے کو کہ جو جسم ہو اور روح بھی اس میں شامل ہے، جس کو جسم اور روح کے ساتھ شامل ہو تو اس کو بندہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جب کوئی مر جاتا ہے تو کہتے ہیں بندہ مر گیا، اس کی لاش کو بندہ نہیں کہتے، اس کی لاش کو بندہ نہیں کہتے نا. چلتا پھرتا ہوتا ہے، ان کہتے ہیں یار بندہ آیا ہے، بندہ چلا گیا. لیکن جب وہ لیٹا ہوا ہوتا ہے، اس کی روح نکل چکی ہوتی ہے، تو اس کو بندہ نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں لاش پڑی ہوئی ہے، اس کا جسم پڑا ہوا ہے، اس کا جسم رکھا ہوا ہے، اس کا لاشا رکھا ہوا ہے. لیکن جب وہی بندہ چل پھر رہا ہوتا ہے، روح کے ساتھ ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ بندہ ہے، یہ عبد ہے. لیکن جب دونوں ساتھ میں ہو تبھی عبد کہیں گے، الگ الگ ہو تو عبد نہیں کہیں گے. اسی طرح اگر روح اگر باہر نکلی ہوئی ہے تو روح کو کوئی بندہ نہیں کہتا کہ یہ بندہ ہے، کہتے ہیں یہ تو روح ہے، یہ کیا ہے؟ یہ روح ہے. اسی لیے جب بندے کا روح کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں آدمی زندہ ہے، یہ آدمی زندہ ہے. اور اگر خواب میں ہی انسان چلا جائے تو یہ نہیں کہتے کہ بندہ وہاں ہو کر آیا، وہ کہتے ہیں اس کی روح ہو کر آ گئی اور اس نے خواب دیکھا ہے. لہٰذا یہاں پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں اپنے بندے خاص کو جو ہے رات میں لے کر گیا، کہاں سے کہاں تک؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. یہاں مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتی حالت میں جسم اور روح کے ساتھ لے گیا، جاگتی حالت میں روح اور جسم کے ساتھ لے گیا. تو اب کا مطلب میں نے بتا دیا، روح اور جسم کے ساتھ ہو تو بندہ ہے، روح نکال دو تو روح کو روح کہتے ہیں اور جو جسم ہے اس کو لاش کہتے ہیں، اس کو بندہ نہیں کہتے. اور اگر پھر روح جائے تو پھر یہاں عبد لفظ استعمال کرنا صحیح نہیں. اور پھر یہاں پہ لفظ لیلن استعمال ہوا، اگر اللیل استعمال ہوتا، اللیل پھر کا مطلب ہوتا کہ پوری رات، اللیل یہ رات پوری رات بات ہوتی، لیلن کا مطلب ہے رات کے ایک حصے میں لے گیا، رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں لے گیا. یہ بھی ایک کمال ہے کہ اوپر جانا ہے، سیر کرنا کوئی دیر میں، لیکن رات کے تھوڑے سے حصے میں کرنا اور بھی بڑا کمال ہے، اور بھی بڑا کمال ہے. اس وقت جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں بیت المقدس جانا، مکہ شریف سے جانے کا وقت جو تھا تقریباً ایک مہینے کی مسافت، ایک مہینے کی مسافت کا راستہ تھا کہ اونٹ پر بیٹھ کر کے پہنچ جائے، ایک مہینہ لگتا تھا جانے میں اور ایک مہینہ واپس آنے میں لگتا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہ زمینی جو راستہ ہے اس کے بارے میں کہا کہ رات کے تھوڑے حصے میں لے کر بھی گیا واپس بھی لے آیا، رات میں لے کر گیا اور واپس بھی لے آیا. اس کی تفصیل میں یہاں پر ارشاد فرما دی، یعنی بیداری کی حالت میں جسمانی طور پہ آسمان کی طرف معراج فرمانا، حضور کا معراج فرمانا، پھر وہاں سے جہاں تک خدا کی مشیت ہو جانا حق ہے. مطلب یہ کہ واقعی معراج کی تصدیق میں ایمان کا امتحان ہے، ایمان کا امتحان ہے کہ بھائی تم اللہ کی قدرت پہ یقین رکھتے بھی ہو یا نہیں، اللہ کی قدرت پہ یقین رکھتے بھی ہو یا نہیں. چلا اس سے بات کرتے ہیں کہ یہاں پر ایمان کا امتحان ہے کہ مختصر سی گھڑی میں بیداری کے عالم میں جسم شریف کے ساتھ آسمان و عرش اعظم تک بلکہ عرش سے بھی اوپر حد لا مکان تک تشریف لے جانا، یہ حکایت اور خصوصیت احادیث صحیحہ میں مذکور ہے۔ یعنی یہ ایک امتحان ہے، قرآن پاک کی آیت پر ہمارا ایمان ہے، لیکن یہاں جب یہ بات آئی تو لوگوں کا امتحان، لوگوں کا ایمان ڈگمگا گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی، تم جو سوال کرتے ہو کہ کیسے ہو سکتا ہے، تو تمہارا سوال حضور پہ نہیں ہے، تمہارا سوال جو ہے اللہ کی ذات پر، اس کی قدرت پہ ہے۔ لیکن اللہ نہیں کر سکتا، جو اللہ بغیر کسی چیز کے تمام کائنات کو پیدا کر سکتا ہے، کن کہہ کے تمام کائنات کو پیدا فرما سکتا ہے، تو کیا وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سیر نہیں کرا سکتا؟ ضرور کرا سکتا ہے۔ اور اگر اور بھی مزید دلیل چاہیے، تفصیلی دلیل چاہیے، تو جو رب سیدنا آدم علیہ السلام کو آسمان سے دنیا میں بھیج سکتا ہے، تو دنیا سے آسمان میں حضور کو نہیں لے جا سکتا؟ ضرور لے جا سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام کا معنی مانتے ہو اور شیطان کا بھی جو ہے اپنا بستر لے کر کے اوپر سے نیچے آنا مان لیتے ہو، حضور کو اوپر نہیں، اوپر لے جا، اوپر جانا کیوں نہیں مانے؟ ابا جان کی کرامت معلوم ہو جاتی ہے تو تسلیم کر لیتے، لیکن حضور کی کرامت جو ہے اور معجزات تسلیم کرنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ اسی میں جو ہے بہت سارے جو ہے جو منافق قسم کے لوگ تھے، انہیں اعتراض کیے اور اپنے ایمان کو معلوم نہ گوایا، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ انہوں نے وہی کیا جو کفار نے اس وقت کا صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس کیا تھا۔ تو حضور نے دوسرے دن صبح یہ ارشاد فرمایا کہ میں بیت المقدس گیا تھا اور میں ایک ہی رات واپس آ گیا، اس وقت کے کفار نے یہی کھٹا اڑایا، مذاق کرنے کی کوشش کی، یہ تو ناممکن ہے۔ انہوں نے وہی دیکھا کہ جسمانی طور پہ، ظاہری طور کے لیے یہ تو ناممکن ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات اعلان فرمایا تو قریش جو تھے مکہ کے، اس میں خاص طور پہ ابو جہل وغیرہ، انہوں نے اس چیز کا مذاق اڑایا کہ اب تو ہم کو بہت سنہری موقع مل گیا ہے اس کی جو ہے تصدیق کرنے کا، اس کو جھٹلانے کا، کہ اب تو یہ کئی باتیں کرنا ہے کہ کوئی ماننے کو نہیں، مان نہیں سکتا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ابو جہل کو راستے میں مل گئے، ابو جہل سے کہتا ہے کہ اے صدیق، اے ابو بکر، تجھے پتا ہے میرے دوست نے کیا کہا؟ میرے دوست نے کیا کہا ہے، کیا فرمایا ہے ابو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک ہی رات میں جو ہے بیت المقدس گیا، وہاں نماز پڑھی اور واپس صبح ہونے سے پہلے واپس آ گیا۔ سیدنا ابو بکر نے کہا کہ اگر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے تو ضرور حق فرمایا ہے، اور اگر یہ کہتے کہ میں خدا سے مل کے آیا ہوں تو بھی میں ماننے کو تیار۔ ابھی بات سنی نہیں تھی۔ جب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھا، حضور نے کہا ہاں آئے صدیق، میں بیت المقدس ہو کے آیا بلکہ اپنے رب سے ملاقات بھی کر کے آیا۔ جب صدیق نے عرض کی سیدنا ابو بکر عرض کی یا رسول اللہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، اس دن کے بعد سیدنا ابو بکر کا لقب صدیق بن گیا کہ یہ تو میری ہر بات کو جو ہے نا تصدیق کرنے کو تیار ہے، سب سے سچا، سب سے بڑی تصدیق کرنے والا کون ہے؟ ابو بکر ہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے آگے جو ہے دوسرا جو ارشاد فرماتے ہیں، اور وہاں سے ساتوں آسمان تک گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے آگے لکھتے ہیں کہ رات کے خفیف حصے میں مع جسم تشریف لے گئے، جس میں تفصیل بیان کر چکا کہ چھوٹے سے حصے میں، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرمائے لیلا، اللیل میں ہی فرمائے، لیل میں ایک چھوٹے سے حصے میں، رات کے چھوٹے حصے میں گئے اور جسم کے ساتھ تشریف لے گئے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں اور وہ قرب الہی، خاص قرب الہی حاصل ہوا کہ کسی بشر و ملک کو کبھی نہ حاصل ہوا نہ ہو۔ اس کے بیان میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قرب خاص عطا فرمایا کہ کسی اور کو کبھی عطا نہ ہو۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ خود معراج کا واقعہ ایسا ہے کہ یہ معراج تو کسی اور کو عطا ہی نہیں، کسی اور کو عطا ہی نہیں تھی۔ آج کے زمانے میں دیکھیں کہ سائنٹسٹ جو ہے بہت ساری چیزوں کو پتہ لگا لیتے ہیں، بہت ساری چیزیں دریافت کر لیتے ہیں، اور جو پہلے انبیاء علیہ السلام نے معجزے دکھائے ہیں ان معجزوں کی مثل کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آج تک کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ ہم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جو ہے جنت دیکھ کر آئیں گے یا جہنم بھی دیکھ کر آئیں گے اور بغیر کوئی سوٹ پہنے ہوئے ہوا میں اڑ کر جا کے دیکھیں گے، یہ ناممکن ہے۔ اس لیے کہ یہ ایسا معجزہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت تک جو ہے کوئی اس کی جو ہے نقل بھی نہیں کر پائے گا۔ تو یہ معجزہ خود جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے نزدیک جو مقام ہے اس کی یہ دلیل۔ جب یہ دلیل اتنی بڑی ہے پھر اس کے آگے جو ملا ہے اس کو بھی تسلیم کر لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زیارت سے اور اپنے کلام سے نوازا. کہ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جمال الہی و چشم سر دیکھا, جمال الہی و چشم سر دیکھا. پڑھ چکے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم جسم اور جسمانیات سے پاک مانتے ہیں, لیکن ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنت پہ جانے کے بعد ہر مسلمان اس کی زیارت کرے گا, اس کو دیکھے گا, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھے گا. جب ہم مانتے ہیں کہ انسان دیکھے گا تو پھر حضور نے دیکھا تو اس میں شک کرنے کی کیا گنجائش ہی نہیں, شک کرنے کی کیا ضرورت ہے, بلکہ شک کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل بھی ہمارے سامنے ارشاد فرما دی کہ سورہ النجم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى, کہ ان کی جو آنکھ تھی سرکار دعا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر تھی وہ نہ ادھر ادھر ہوئی نہ حد سے بڑی, نہ ادھر ادھر ہوئی ہے نہ وہ حد سے بڑی ہے. کس کی نظر؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر پاک جو ہے, جب اس نے حضور اپنے آنکھ اپنے رب کو دیکھا تو ان کی نظر جو ہے نہ ادھر ادھر ہوئی نہ حد سے بڑی. یہ دلیل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چشمانے سر سے دیکھا. اور اس کی دلیل میں دوسرے بہت سارے عالم مبارک موجود ہے, بلکہ قرآن میں اور بھی دلائل موجود ہے. آگے سے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی در المنصور میں یہ حدیث نقل ہے, آپ ارشاد فرماتے ہیں ان محمد رعا ربہ مرتن ببصرہ ومرتن بفؤادہ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو مرتبہ دیکھا, ایک اپنی آنکھوں سے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا اور ایک مرتبہ اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھا, ایک مرتبہ اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں, اور اس کے راوی سیدنا ابن عباس ہے, یہ مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب سے ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رأیت ربی تبارک و تعالیٰ, کہ میں نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھا, میں نے اپنے رب اللہ عز و جل کو دیکھا. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اور کلام الہی بلا واسطہ سنا, علامہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ کلام الہی کو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا واسطہ سنا. اور اس کی دلیل میں آگے ارشاد فرماتے ہیں فتح الباری میں, کہ یہ اس کی تفسیر موجود ہے کہ ان اللہ سبحانہ وتعالی کلم نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الاسراء بغیر واسطہ, کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے رب نے معراج کی رات میں بلا واسطہ کلام فرمایا, بلا واسطہ کلام فرمایا, اس کی دلیل تھی. اس کے آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اوپر تشریف لے گئے تو اور تمام ملکوت السماوات والارض کو بالتفصیل ذرہ ذرہ ملاحظہ فرمایا, ذرہ ذرہ ملاحظہ فرمایا. اس کی دلیل میں کیا ہے؟ اس کی دلیل میں حدیث پاک فرماتے ہیں سنن داربی میں ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورت, کہ میں نے اپنے رب کو اس کی بہترین صورت میں دیکھا, اس کی بہترین صورت میں دیکھا. پہلے بھی میں عرض کر چکا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ جسم اور جسمانیات سے پاک ہے. یہاں پر نبی صورت سے کیا مراد ہے؟ یہ اللہ اس کا رسول جانے, لیکن دلیل کے طور پہ ہمیں پیش کرنا ہے کہ حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا. تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو اس کی بہترین صورت سے دیکھا. آگے ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ اے میرے نبی, یہ جو فرشتے ہیں یہ آپس میں کس بارے میں جھگڑ رہے ہیں, یہ فرشتے ہیں آپس میں کس بارے میں جھگڑ رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز پتا ہے, ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے قدیر ہے, ہر چیز اس کو پتا ہے. تو پوچھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پتا نہیں, جب کوئی کچھ پوچھتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو نہیں پتا. بہت سارے دیوبندی وادی یہ دلیل دیتے کہ حضور نے اس کا پوچھا تو حضور کو نہیں پتا, بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو نہیں پتا ہے. پوچھنے کے کچھ اور مقصد بھی ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پوچھا, وہاں سے ان کا بھی یہ نہیں نکل جائے موسیٰ کہ اے موسیٰ تمہارے یہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے, تو اللہ کو نہیں پتا, اللہ نے خود سب کو بنایا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا کہ یار اب میرے ہاتھ میں آتا ہے اس سے میں یہ کام کرتا ہوں. پوچھنے والا اگر ہے تو سمجھ لیجیے کہ پوچھنے والے کو پتا ہے. بار کے تو اللہ نے پوچھا اپنے حدیث سے کہ یہ بتاؤ کہ یہ فرشتے آپس میں کس بات بحث کر رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی یا رب تو زیادہ جانتا ہے, تو سب سے زیادہ جانتا ہے, انت عالم یا رب, تو کب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس نے اپنا ہاتھ جو ہے وضع کفتہ بین کفتہ, اس نے اپنا ہاتھ یعنی ہاتھ جو ہے میرے دست قدرت سمجھیے, اس نے اپنا دست قدرت میرے کاندھوں کے درمیان رکھ دیا. کس نے؟ اللہ رب العزت نے اپنا دست قدرت میرے کاندھوں کے درمیان رکھ دیا. تو جب یہ ہوا تو مجھے اپنے سینے میں اس کی ٹھنڈک محسوس ہوئی. فعلم تو ما فی السماوات والارض, میرے سینے میں مجھے اس کی ٹھنڈک محسوس ہوئی اور میں وہ سب کچھ جان گیا جو زمین و آسمان میں ہے. میں وہ سب کچھ جان گیا جو زمین و آسمان میں ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وسعت ہے کہ اللہ تبارک بتانا خود اپنے دست قدرت سے اپنے حبیب کو عطا فرمایا. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, بس یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم اور جسمانیات سے پاک ہے. اور آگے یہی اسی حدیث کو پھر سے یہاں پہ علامہ صاحب نے ترجمہ فرمایا ہے, لکھتے ہیں یعنی بس جو کچھ آسمان و زمین میں تھا سب کچھ میں نے جان لیا, سب کچھ میں نے جان لیا. یہ یوں سمجھ لیجیے کہ یہ جو معجزہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ ایسا معجزہ ہے کہ کسی اور نبی کو ایسا معجزہ نہیں. بلکہ ایک معجزہ میں یہاں پر بتا دیتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عظیم عطا ہوا, یہ معجزہ بھی کسی اور نبی کو ایسا معجزہ نہیں. بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے اپنے کلام سے نوازا, زبور عطا فرمائی, انجیل عطا فرمائی, تورات عطا فرمائی, صحف عطا فرمائے, تمام کے تمام اللہ کی کلام ہے. کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. لیکن وہ کلام اللہ کے کلام ہونے میں ان کی حیثیت میں کوئی کمی نہیں, سب کے اندر اللہ کا کلام. لیکن جو کلام الہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بصورت قرآن حضور کو عطا فرمایا, یہ حضور کا معجزہ ہے, حضور کا خاصہ ہے. ایسا معجزہ کسی اور کو عطا نہیں, ایسا معجزہ صرف تفصیل ہم پہلے الحمدللہ پڑھ چکے. عقیدہ نمبر 41, تمام مخلوق اولین و آخرین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیاز مند ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام مخلوق اولین و آخرین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیاز مند ہے, یہاں تک کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی حضور کے نیاز مند ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اس کی تفسیر کیا ہے؟ اس کی تفسیر یہ ہے کہ دنیا میں چاہے کوئی مانے یا نہ مانے, دنیا میں چاہے کوئی مانے یا نہ مانے, کوئی کہے کہ بھائی تمام دنیا کو اللہ تبارک تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے, ہم کہتے ہیں ہاں دیتا ہے, لیکن حضور کے وسیلے سے ان کے صدقے میں عطا فرماتا ہے. کوئی یہ مانے یا نہ مانے, لیکن قیامت میں ضرور مان جائے گا کہ تمام کی تمام مخلوق جو ہے وہ حضور کی نیاز مند ضرور ہے. وہ کیسے؟ کہ خود اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے یہ حدیث منقول ہے, اور یہ صحیح مسلم کی حدیث, یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں انا سید الناس یوم القیامہ, انا سید الناس یوم القیامہ, وہل تدرون یوم ذات يجمع الله تعالى يوم القيامة أولين والآخرين في صعيد واحد, کہ وہ دن ایسا ہوگا, خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمام انسانوں کا قیامت کے دن لیڈر ہوگا, میں ان کا سب کا قائد ہوں گا, سب کا ماسٹر ہوں گا. اور تمہیں کیا پتا ہے وہ دن کیسا ہوگا؟ وہ دن کیسا ہوگا تمہیں کیا پتا ہے؟ وہ ایسا دن ہوگا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اولین و آخرین کو ایک ہی زمین میں جمع فرما دے گا, سب کو جمع فرما دے گا. طویل حدیث ہے, اس میں تفصیلی طور پر پڑھ دیتا ہوں. اس دن کیا ہوگا کہ سب جمع ہو جائیں گے, پریشان ہوں گے. تو بعض لوگ بعض سے پوچھیں گے کہ چلو آدم علیہ السلام کی طرف, تو پھر وہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, آدم علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ آئے آدم علیہ السلام ہم پریشان ہوں گے, 25,000 سال گزر چکے, 50,000 سال لمبا وہ دن ہوگا, تو اس میں سے 25,000 سال گزر چکے ہوں گے, ہولناک کو برداشت کرتے ہوئے سورج سوا نیزے پر ہوگا, لوگ پسینے میں سر ہوں گے, کچھ لوگ پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے, کچھ لوگوں کا پسینہ ٹکڑوں تک ہوگا, کسی کا گھٹنوں تک, کسی کا کمر تک, کسی کا سینے تک, کسی کا ناک تک, کچھ جو ہے اس میں غوطے لگا رہے ہوں گے, سورج جو ہے سوا نیزے پہ ہوگا, سب کی زبانیں باہر لٹک رہی ہوں گی, پریشان حال ہوں گے, کسی کو پچھو ڈھونڈ رہے ہوں گے, کسی کو سانپ ڈس رہے ہوں گے, کسی کو لوگ جو ہے ایک دوسرے کو جو ہے نوچ رہے ہوں گے, میرا حساب دے, میرا قرض واپس کر, ایسی پریشانیوں میں ہولناکیوں میں, اور جہنم جو ہے چیخ رہی ہوگی, قریب آ رہی ہوگی کہ لاؤ میرا ایندھن مجھے دو, और एक एक आदमी की तरफ दौड़ रही होगी, उसके 70,000 सिर्फ मुंह होंगे, जहन्नम के 70,000 सिर्फ मुंह होंगे, बल्कि हो सकता है उससे ज्यादा मुंह होंगे, चीख रहे होंगे, चिल्ला रही होगी कि मेरा ईंधन मुझे दो, मेरे अंदर लोगों को डालो। 25,000 साल उस परेशानी में गुजर जाएंगे, लोग परेशान कि ढूंढेंगे कि यार कोई ऐसा कोई शख्स तो ढूंढो, ऐसा कोई शख्स तो ढूंढो कि कम से कम इस मुसीबत से निजात दिला दे, हमारा हिसाब तो कम से कम शुरू हो जाए, कि हिसाब से कम से कम जान छूट जाए, इससे निजात मिल जाए। गुरु जी पढ़े अल्लाह मुसलिया हत्ता कि कुफार इतनी परेशानी में होंगे कयामत के दिन, तो दुआ करेंगे कि काश हमें जहन्नम में फेंक दिया जाए, काश हमें जहन्नम में फेंक दिया जाए, इस मुसीबत से निजात। हालांकि उनको ये अंदाजा नहीं होगा जहन्नम में इससे ज्यादा सख्ती है, जहन्नम में इससे ज्यादा आजाद है, जहन्नम में इससे ज्यादा परेशानी है। तो 25,000 साल गुजर चुके होंगे, उस वक्त लोग आपस में एक दूसरे से मशवरा करेंगे कि चलो अल्लाह तबारक व तआला आज बहुत गजबनाक है, क्या करें उसको मनाने के लिए, किसको मनाने के लिए, एक ही रब को मनाए, और वो इंसान उस जमाने में खड़े हैं, लेकिन रब को मनाने के लिए जबान तो है ना तेरे पास, अकल है ना तेरे पास, यहाँ दुनिया में कहते हैं ना अल्लाह से बात हम कर सकते हैं डायरेक्ट, कहते हैं ना लोग डायरेक्ट बात कर सकते हैं, अल्लाह तो शहरत से भी ज्यादा करीब है, वो करीब है तुम उससे करीब नहीं हो भाई, वो सबसे करीब है तुम उससे करीब नहीं हो, उस दिन समझ में आ जाएगा कि हमारी नहीं सुनता हूँ, इसलिए कि हमारी जुबानें गंदी, हमारी आंखें गंदी, हमारे कान गंदे, हमारे दिल गंदे, हमारी नीयतें गंदी, हमारे जो है हमारे औसाफ गंदे, हमारे आमाल बुरे, उस दिन समझ में आएगा कि किसी ऐसे को तलाश करो कि जो बहुत अच्छा है, ऐसे को तलाश करो कि जो रब का पसंदीदा है, उसके पास चलते हैं, तो आपस में मशवरा करेंगे कि ऐसे को ढूंढते हैं कि जिसको रब तबारक व तआला पसंद फरमाता है और उसकी सुनेगा, उसकी सुनेगा तो हम गुनहगारों की जो है निजात होगी। आपस में मशवरा करेंगे, आदम अलैहिस्सलाम के पास चलते हैं, आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ने सबसे पहले बनाया, वो सैयदुल अबुल बशर है, और वो अल्लाह ने उनको अपने हाथों से बनाया डायरेक्ट बशर, इसलिए कहते हैं ना आदम अलैहिस्सलाम को उनकी औलाद को बचा, जाएंगे आदम अलैहिस्सलाम के पास, तो हदीस पाक से मैं थोड़ा आगे चला गया था, लेकिन यहाँ पर जो अल्फाज है उसमें यूं है, तो आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे फयकूल आदम, तो आदम अलैहिस्सलाम यूं इरशाद फरमाएंगे नफ्सी नफ्सी, हर कोई अपने लिए अपने लिए, हर कोई अपने लिए अपने लिए है भाई, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला नूह, नूह अलैहिस्सलाम के पास तुम लोग चले जाओ, मैं तुम्हारी मदद नहीं करता। अब यहाँ ये बात नहीं है कि आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला नाराज है, ये बात नहीं है, आदम अलैहिस्सलाम का रुतबा तो बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है रुतबा, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम उस दिन जो है अपनी जो समझ लीजिए कि कसरे नफ्सी और अपने जो है वो रुतबे से ऊंचे वाले रुतबे की तरफ भेजना चाहते हैं, तो अर्ज करेंगे फरमाएंगे लोगों से कि नफ्सी नफ्सी, हर किसी को अपनी अपनी जान, आज मैं अल्लाह तबारक व तआला के पास वो दुआ नहीं कर सकता, ये मकाम किसी और का है, तुम नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ, तो फिर वो लोग नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो भी यही अर्शाद फरमाएंगे नफ्सी नफ्सी, आज हर कोई अपने लिए अपने लिए, इज़हबू इला इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाओ, हो सकता है आज वो तुम्हारे दुआ कर दे। अब देखो हर हर नबी का अकीदा यही है कि किसी वसीले को तलाश करना, उस दिन एक या दो आदमी नहीं हो, 2 लाख 4 लाख नहीं हो, 2-4 करोड़ भी नहीं होंगे, 2-4 अरब भी नहीं, पता खरबों इंसान होंगे, उन सब खरबों इंसानों को एक वसीला, खरबों इंसानों को एक वसीला चाहिए, तो कहेंगे जाओ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, और नबियों का भी यही अकीदा है कि कोई वसीला ढूंढता है, मैं उस मकाम पे नहीं हूँ लेकिन कोई और है उस मकाम का मालिक, उसके पास जाओ, कहेंगे इब्राहिम के पास जाओ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी उनसे यही कहेंगे नफ्सी नफ्सी, इज़हबू इला ईसा, ईसा अलैहिस्सलाम के पास, इज़हबू इला मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ, वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो भी उनसे यही कहेंगे नफ्सी नफ्सी, इज़हबू इला ईसा, ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ, फयातून ईसा, तो वो ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेंगे, तो वो भी उनसे यही कहेंगे नफ्सी नफ्सी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज के दिन जो है सबकी अपनी अपनी जान प्यारी है, आज तुम्हें अगर ये काम करवाना है तो मुहम्मद के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला के पास जब जाएंगे, वो दूसरी हदीस पर आता है, जब हुजूर के पास जाएंगे तो हुजूर मुस्कुरा के कहेंगे अनाला کہ شفاعت کے لیے دروازہ کھلوانا تم چاہتے تھے, سب کے پاس ہو کر آئے, یہ مقام و مرتبہ کسی اور کا نہیں تھا, انا لہا, میں ہی اس کام کے لیے ہوں, میں اس کام کے لیے ہوں, ہے نا. کہیں گے اور نبو, کہیں گے اور نبی, اذهبوا الى غيري, میرے حبیب کے, میرے حبیب کے لب پر انا لہا ہوگا, میرے حبیب کے لب پر انا لہا ہوگا. تو حضور ارشاد فرمائیں گے انا لہا, پھر وہ کہیں گے وہاں پر, جب وہ پہنچیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, عرض کریں گے یا رسول اللہ, آپ خاتم النبیین ہیں, آپ کے صدقے میں اگلے اور پچھلے کے گناہ معاف ہوئے ہیں, یا رسول اللہ ہماری شفاعت فرمائیے اپنے رب کی بارگاہ میں, آپ دیکھیں ہم کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں, اور دیکھیے کہ کون کون سی بلائیں ہمارے پیچھے لگی ہوئی. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کریں گے کہ اس کے بعد کہیں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے اس کے بعد کہ اپنا سر جو ہے سجدے پہ گرا دیں, سجدے پہ گرا دیں گے, اور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کی سجدے میں گر کر کے وہ حمد کروں گا کہ وہ اس نے جو اس نے سکھائی ہوگی, اور ایسی حمد ہوگی وہ کہ قیامت تک, اس سے قیامت تک جو ہے جب سے مخلوق پیدا ہوئی ہے اس سے لے کر قیامت کے دن تک کسی نے ایسی خوبصورت حمد اللہ کی کی نہیں ہوگی. وہ حمد نے جو اللہ تبارک تعالیٰ سکھا چکا ہوگا وہ حمد میں کہوں گا, اس کے بعد کیا ہوگا, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرمائے گا یا محمد ارفع راسک, یا محمد اپنا چہرہ اٹھائیے, اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھائیے, سل مانگو جو چاہے مانگو, سل تو کہو جو مانگو گے وہ عطا ہوگا, اشفا اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی, میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور پھر اپنی امتوں کے لیے, امت کے لیے دعا کروں گا, پھر دعا کرنے کے بعد ایسا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں انسانوں کو ایک ایک اشارے پر کروڑ انسانوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش فرمائے گا اور جہنم سے آزادی. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ثم يلبو الحلم والحكم على اصحابه تبارك وسلم دائما ابدا. تو پہلا جو حصہ تھا عقیدہ نمبر 41 کا, کہ تمام مخلوق اولین و آخرین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیاز مند ہے, تو دنیا میں چاہو مانو نہ مانو قیامت کے دن تمام کے تمام جو ہے حضور کے نیاز مند ہو جائیں گے, اور اس وقت حضور کی شان و شوکت جو ہے سب کے سامنے ظاہر ہو جائے گی. تو اس سے کیا ہوگا, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تک کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی حضور کے نیاز مند ہیں, حضور سے حاجت رکھتے ہیں. کیا حاجت رکھتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حدیث صحیح مسلم شریف ہے, یاد رکھیے گا, حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور رسول ارشاد فرمایا, قال رسول اللہ, اللهم اغفر لي امتي, اللهم اغفر لي امتي, اللهم اغفر لي امتي, واخرت الصلاه ليوم يرغب الى واخرت الصلاه ليوم يرغب الي الخلق كلهم حتى ابراهيم عليه السلام. مجھے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تین دعائیں دی گئی ہیں, اس میں سے دو دعائیں میں دنیا میں مانگ چکا, دو دعائیں دنیا میں مانگ چکا ہوں, یہ اللهم اغفر لي امتي, یا رب میری امت کو تو بخش دے, دوسری دعا کیا ہے, دوسری بھی یہی ہے کہ یا رب میری امت کو تو بخش دے, اور تیسری کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں, تیسری کو میں نے قیامت کے دن پہلے مؤخر کر کے رکھا ہے, قیامت کے دن کے لیے مؤخر کر کے رکھا ہے, جس دن تمام مخلوق جو ہے میری طرف سے حاجت لے کر کے آئے گی, حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اس دن میرے پاس آئے. تین دعائیں حضرت کو عطا ہوئی, سب نے مانگ لی دنیا میں, حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ تین میں سے دو میں نے دنیا میں مانگ لی, اور تیسری کو اس دن کے لیے سنبھال کر کے رکھا ہے, روک کر کے رکھا ہے, اس دن جس دن تمام مخلوق میرے پاس آئے گی, حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی میرے پاس تشریف لائیں گے. یہ صحیح مسلم کی حدیث. اور آگے ارشاد ہوتا ہے کہ فتح رضوی اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت عظیم الشان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں, ورنہ ابراہیم لیرغب فی دعائی ذلک الیوم, کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ابراہیم علیہ السلام بھی قیامت کے دن تشریف لے جائے. بارک اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم, ثم یلبو الحلم والحکم علی آلہ وصحابہ, بارک وسلم دائما ابدا. تو یہ تھا حضور کی خصائص سے بیان. آگے اور بھی خصائص ہیں, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ سیدنا جلالدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی شعر آفاق کتاب فصائح کبریٰ میں 250 فصائح جمع فرمائے حضور کے جو کسی اور نبی یا رسول میں نہیں، 250۔ اور اعلیٰ حضرت شاہ فرماتے ہیں یہ تو انہوں نے اپنے علم کے مطابق لکھا، ان سے زیادہ جاننے والے وہ زیادہ پتہ ہے کہ حضور میں کیا کیا فصائح موجود ہے، اور حضور کو خود سب سے زیادہ معلوم ہے تو انہیں کیا ہے، اور سب سے زیادہ اللہ رب العزت ان کا عطا کرنے والا اس کو پتا ہے کہ میں نے اس میں کیا کیا رکھا۔ بس عقیدہ نمبر 42، قیامت کے دن مرتبہ شفاعت کبرا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فصائح سے ہے کہ جب تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتح باب شفاعت نہ فرمائیں گے کسی کو مجال شفاعت نہ ہوگی، بلکہ حقیقتاً جتنے شفاعت کرنے والے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں شفاعت لائیں گے، اور اللہ عز و جل کے حضور مخلوقات میں صرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی شفیع ہیں، یعنی اللہ کے نزدیک ہے کہ شفیع حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ شفاعت کبریٰ مومن کافر لطیع عاصی سب کے لیے کہ وہ انتظار حساب جو سخت جانگزا ہوگا، جس کے لیے لوگ تمنائیں کریں گے کہ کاش جہنم میں پھینک دیے جاتے اور اس انتظار سے نجات پاتے، اس بلا سے چھٹکارا کفار کو بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بدولت ملے گا، جس پر اولین اور آخرین موافقین اور مخالفین مؤمنین اور کفارین سب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حمد کریں گے، اس کا نام مقام محمود ہے۔ اور شفاعت کے اور بھی احکام ہیں، مثلا بہتوں کو بلا حساب جنت میں داخل فرمائیں گے جس میں 4 ارب 90 کروڑ کی تعداد معلوم ہے، اس سے بہت زائد اور بھی ہے جو اللہ اور رسول عزوجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم میں ہے، بہترے وہ ہوں گے جن کا حساب ہو چکا ہے اور مستحق جہنم ہو چکے ہیں، ان کو بھی جہنم سے بچائیں گے اور بعضوں کی شفاعت فرما کر جہنم سے نکالیں گے، اور بعضوں کے درجات بلند فرمائیں گے، اور بعضوں سے سختی سے عذاب فرمائیں گے۔ یہ شفاعت کبریٰ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے ہے اس کا بیان چل رہا ہے کہ ہم آپ سنتے ہیں کہ قیامت کے دن حضور شفیع بنیں گے ہم سب کے، تو یہ شفاعت کیسی ہوگی اور کس کس طرح کی ہوگی اس کا بیان یہاں پہ چل رہا ہے۔ تو پہلے جو 41 نمبر کے عقیدے میں پڑھ چکے اسی کی یہ دوبارہ تفسیر ہے، پہلے تو مجھے تفسیر تھی وہ یہ تھی کہ سب ہر کوئی حضور کا نیاز مند ہے، اس کی دلیل میں آپ نے ارشاد فرمایا، اب یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے دن شفیع ہونا یہ بھی حضور کے خصائص میں سے ہے، اس لیے کہ جب تک حضور شفاعت کا دروازہ نہیں کھلوائیں گے اس وقت تک نہ کسی کی شفاعت ہوگی نہ کسی کا حساب ہوگا، نہ کسی کی شفاعت ہوگی نہ کسی کا حساب ہوگا، بلکہ اس کے بعد جن لوگوں کی شفاعت دوسرے لوگ بھی کریں گے وہ بھی حضور کے صدقے میں حضور کی ہی دربار میں پیش کریں گے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے درخواست کر کے سب کی شفاعت فرمائیں گے۔ اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے۔ قیامت کے دن مرتبہ شفاعت کبریٰ، شفاعت کا مطلب سمجھتے سفارش کرنا، کسی بڑے کے پاس جا کر کے التجا کرنا کہ ایسا کر دو ایسا کر، ٹھیک ہے؟ تو قرآن پاک میں ایک آیت کریمہ ہے، اس میں الفاظ یوں ہیں کہ ان الشفاعت للہ جميعا، کہ بے شک تمام شفاعت تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو یہاں پر کچھ بیوقوف لوگوں نے کہا کہ شفاعت اللہ تعالیٰ کرے، بھائی اللہ تعالیٰ شفاعت کیسے کرے گا؟ شفاعت اللہ تعالیٰ تو اس سے ہوتی ہے کہ آپ چھوٹے ہیں اور کسی بڑے سے آپ گزارش کریں کہ بھائی یہ کر دو، گزارش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر شے کا خود مالک ہے، اس کے اوپر تو کوئی نہیں، وہ کسی سے سفارش نہیں کر سکتا، وہ تو کسی کے پاس سفارش لے کے جا نہیں سکتا، تمام چیزیں اس کے پاس فیصلے کے لیے آتی ہیں، وہ کسی کے پاس فیصلے کے لیے نہیں جا سکتا، اور نہ ہی اس سے کوئی بڑا ہے، مان اللہ اس سے بڑا کسی کو مانیں گے تو کافر ہو جاؤ۔ تو یہاں پر حدیث قرآن پاک کی آیت کا مطلب یہ ہے کہ شفاعت للہ جمیعا کا مطلب یہ کہ جتنی بھی شفاعت ہوتی ہے وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوتی ہے, اللہ کے لیے ہے, مطلب اللہ کے دربار میں حاضر ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کی سفارش قبول فرمائے نہ فرمائے اس پر, یہ اس کی مرضی ہے. تو قیامت کے دن مرتبہ شفاعت کبرا, کبرا کا مطلب ہوتا ہے بڑی, کیونکہ شفاعت بولنے سے تو لفظ کبرا استعمال ہوا, تو بڑی شفاعت جو ہے سب سے بڑی شفاعت اس کے حقدار کون ہے؟ صرف اور صرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. کہ فتح باب شفاعت نہ فرمائیں گے کسی کو مجال شفاعت نہ ہوگی جب تک حضور شفاعت کا دروازہ نہ کھولیں گے. اس وقت کوئی اللہ سے دعا بھی نہیں کرے گا کہ یا رب میرے باپ کو معاف کر دے, میرے بیٹے کو معاف کر دے, یہ شفاعت کی جو ہے جرت کوئی نہیں کر سکے گا جب تک کہ حضور کو شفاعت کا اذن اور اجازت نہ مل جائے. بلکہ حقیقتاً جتنے شفاعت کرنے والے ہیں حضور کے دربار میں شفاعت لائیں گے. تو پہلے کے لیے جو ہے وہ صحیح کیا ہے کہ حضور کو شفاعت کبرا کا مقام عطا ہوا ہے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ الاسراء میں ہی ارشاد فرمایا 15 پارے میں کہ عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا, اے محبوب آپ تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوا کیجئے اور اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں کیجئے, ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز فرمائے گا. مقام محمود پر فائز فرمائے گا, یہ قرآن کی دلیل ہے سورہ بنی اسرائیل میں سورہ اسراء میں جو جس میں معراج کا واقعہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو ہے مقام محمود عطا فرمائے گا. اس میں جو ہے مفتی نے ارشاد فرماتے تھے, میں ابن عباس ارشاد فرماتے ہیں اسی آیت کے تحت عسى ان يبعثك ربك مقام محمودا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ ہے مقام محمود یعنی مقام شفاعت. مقام شفاعت یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہی ہے. بہادر ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اللہ عز و جل نے جو شفاعت کا دروازہ کھل جائے گا اس کے بعد جو دروازہ کھلے گا شفاعت کا, تو دوسرے لوگ کی شفاعت کا دروازہ جب کھلے گا تو لوگ شفاعت جو فرمائیں گے تو تمام کے تمام جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں لے کر آئیں گے. تو دوسرے لوگ کون شفیع ہوں گے؟ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم شفاعت کبرا فرما چکے ہوں گے, اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ادھر مل چکا ہوگا کہ اب اے نبی میرے آپ جو ہے جس کی شفاعت کریں گے ہو جائے گی, جو مانگنے کو ملے گا. اس کے بعد دیگر انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کے لیے شفاعت کریں گے, اولیاء اکرام اپنے اپنے چاہنے والوں کی شفاعت فرمائیں گے, مجتہدین جو ہے اپنے اپنے پیچھے چلنے والوں کی شفاعت فرمائیں گے, پیران عظام اولیاء اکرام اپنے اپنے ماننے والوں کی چاہنے والوں کی شفاعت فرمائیں گے. حتیٰ کہ حافظ قرآن کے بارے میں حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن سیکھا حافظ قرآن اور پھر اس کے جو حرام ہے اس کو حرام سمجھ کے اپنی زندگی گزاری اور جس پہ جو حلال ہے اس کو حلال سمجھ کر کے اپنی زندگی گزاری, تو وہ جب قیامت میں اٹھے گا تو اپنے ساتھ ایسے جاننے والے اپنے ساتھ رشتہ داروں کو جنت میں اپنے ساتھ لے جائے گا جن پر جہنم کا فیصلہ آ چکا ہوگا, جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی, ایسے سات لوگوں کو وہ جنت میں اپنے ساتھ لے جائے گا, ان کی سفارش کرے گا. اور حاجی کے بارے میں آیا کہ اپنے ساتھ 400 کو اپنے ساتھ لے جائے گا, 400 کو لے جائے گا. اور یہ تو ہوئی کس کی بات؟ حافظ کی, 7 آدمی کو حاجی یہ تو حج مبرور ہوتا ہوا وہ 400 کو لے جائے گا, تو عالم دین کتنے کو لے جائے گا؟ اللہ کا جو نیک آدمی ہوگا ولی ہوگا اللہ کا دوست ہوگا وہ کتنے کو لے جائے گا؟ اس کی تعداد ہم اور آپ نہیں گن سکتے. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں کتنے لوگ جائیں گے یہ ہم اور آپ کے تو کیلکولیٹر میں نہیں آ, ہمارے کیلکولیٹر میں نہیں آ سکتا. بلکہ اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچا بچہ گزر چکا, کچا بچہ مومن کا جو کچا بچہ ہوتا ہے 7 سال سے عمر کم کا بچہ مر جاتا ہے یا حمل میں جو مر جاتا ہے وہ بھی جو ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھگڑے گا, لڑے گا, جہاد جسے ہوتا ہے نا جگال کرے گا, لڑے گا, یار اب میرا کیا قصور تھا کہ تم نے میری بچپن میں مارا, میرا کیا قصور تھا کہ تم نے مجھے زندگی دی, آج میرے ماں باپ کو تو جنت میں دے, جنت میں تو میرے ساتھ دے, وہ اپنے رب کے کرم سے جو رب جو اس کو شاد فرمائے گا. اے کچے بچے, اے اپنے رب سے جھگڑنے والے, اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کر کے ان کو جنت کے ساتھ ملے, اپنے پاس لے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے. بے شکر اللہ علیہ وسلم پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں علامہ صاحب کہ اللہ عز و جل کے حضور مخلوقات میں صرف حضور ہی شفیع ہے، جیسے پہلے عرض کیا کہ حضور ہی باب دروازہ باب شفاعت کھولیں گے، دروازہ شفاعت کا کھولیں گے، اس کے بارے میں سنن ترمذی میں ایک دلیل ہے کہ صلی اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامۃ خود امام النبیین و خطیبہم و صاحب شفاعتہم غیر فخر، کہ قیامت کا جب دن آئے گا تو میں انبیاء علیہ السلام کا امام ہوگا اور میں ان کا خطیب ہوگا اور میں شفاعت کا مالک ہوگا اور میں اس بات پہ کوئی فخر نہیں کرتا، میں اس بات پہ کوئی فخر نہیں کرتا، یہ سنن ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں علامہ صاحب کہ اور یہ شفاعت کبرا مومن کافر مفی عاصی سب کے لیے ہے کہ وہ انتظار حساب جو سب جاگ ہوا ہوگا، جس کے لیے لوگ تمنائیں کریں گے کہ کاش جہنم میں پھینک دیے جاتے اور اس انتظار سے نجات پاتے، اس بلا سے چھٹکارا کفار کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ملے گا، جس پر اولین و آخرین موافقین مخالفین مومن و کافرین سب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حمد کریں گے، اس کا نام مقام محمود ہے، اس کا نام مقام محمود ہے۔ ایک کیسے ہوگا کہ جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم اس مقام پر فائز ہوں گے، شفاعت کبرا آپ کو حاصل ہو جائے گی اور آپ کی وجہ سے شفاعت کا دروازہ کھلے گا، تو اس دن تمام مومن اور کافر مشرک یا جو کسی بھی عقیدے والا ہوگا، ماننے والا یا نہ ماننے والا، اس دن وہ کیا کرے گا، وہ اس دن حضور کی حمد و تعریف کرے گا، اس دن حضور کی حمد و تعریف کرے گا، اسی کا نام مقام محمود ہے، یعنی اللہ رب العزت ان کو اس مقام پہ کھڑا کر دے گا کہ تمام اولین و آخرین کافر ہو یا مومن سب کے سب حضور کو دیکھ کر کے اس کی تعریف کریں گے۔ امام اہل سنت کے بھائی مولانا حسن رضا خان اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ فقط اتنا ہی سبب ہے انعقاد فضل محشر کا، فقط اتنا ہی سبب ہے انعقاد فضل محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ رشی پڑی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم طرف ومبین نبی والحلم والحکم وعلی واصحابہ وبارک وسلم قائم البدا، تو یہ مقام محمود پہ جو کھڑا رکھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا جائے گا، رکھا جائے گا وہاں پر، تب حضور کی کیا کریں گے، تعریف کریں گے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان لیا۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں اور شفاعت کے اور بھی اقسام ہیں، یعنی یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار سجدہ فرما دیا، دو بار سجدہ فرما دیا یا چار بار سجدہ فرما دیا اور دعا کر دی، اس کے بعد خود بخود کام ہوتا جائے گا، نہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صرف یہ نہیں کہ معاف فرما دیں گے لوگوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی دلوا دیں گے لوگوں کو، بلکہ ہر قسم کی شفاعت بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ کے ذریعے ہوگی، تو اس سب کی شفاعت میں کیا کیا ہے یہ دیکھیے، میں آپ کو سرسری طور پر سمجھا دوں کہ جو جنتی ہیں، جو پہلے سے جنتی ہیں حضور کی شفاعت کی وجہ سے ان کو جنت میں اور اونچا مقام عطا ہوگا، ٹھیک ہے، ایک تو یہ، اور بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جن کے گناہ ہیں لیکن نیکیاں بھی بہت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے صدقے میں ان کی شفاعت ایسی کرے گا کہ ان کو بلا حساب جنت میں داخل کر پائے گا، یہ بھی ایک طرح کی شفاعت ہے۔ اور دوسری شفاعت کیسی ہے کہ جو لوگ جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں ان کو بھی جو ہے جہنم سے آزادی عطا ہو، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم میں جا چکے ہوں گے، چوتھا ہے، تو کچھ لوگ جہنم میں جا چکے ہوں گے ان کو بھی ہے نواف سزا معاف کروا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بھیج دے گا، اور کچھ کفار ہوں گے جو جہنم میں چلے گئے ہیں، تو کفار ہیں جو جہنم میں چلے گئے ہیں ان کو بھی جہنم کے نچلے حصے سے نکال کر کے جہنم کے کچھ کم تکلیف والے حصے میں ڈال دیں، یہ بھی ایک فائدہ ہے نا، یہ بھی ایک فائدہ ہے نا کہ زیادہ عذاب سے کم عذاب کی طرف آ جائے گی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا الگ الگ طرح کا فائدہ ہے، اور قیامت کے دن کا بھی یہ فائدہ یہ ہے کہ اس دن پریشان حال ہوں گے کہ پتہ نہیں حساب کب ہوگا،
तो तमाम लोगों को ये फायदा ये होगा कि कम से कम उनका हिसाब शुरू हो जाएगा। ये भी शफाअत का एक तरीका, एक एक जरिया है, एक तरह की ये भी एक शफाअत है। उसी को अल्लामा साहब यहाँ पर बयान फरमाते हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत की वजह से बिना हिसाब जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुतों को बिना हिसाब जन्नत में दाखिल फरमाएंगे, जिनमें 4 अरब 90 करोड़ की तादाद मालूम है। इससे बहुत जायद और है जो अल्लाह और रसूल अज़्ज़ा व जल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में है। अभी 4 अरब 90 करोड़ की तादाद कैसे आई? मेरे हिसाब से ये तादाद जो है ना ठीक नहीं, उसमें 70,000 और होना चाहिए। ये जो कैलकुलेशन है यहाँ पे अल्लामा साहब ने, हमारे बहुत सारे पहले लोगों ने लिखा है कि 4 अरब 90 करोड़, मेरे हिसाब से 4 अरब 90 करोड़ और 70,000 और बनते हैं। उसकी हदीस जो है कि सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार शब्द फरमाया कि मेरे रब ने मुझसे वादा फरमाया, वादा रब भी अय्युदखल जन्नत मिन उम्मती 70,000 ला हिसाब अलैहिम वला अज़ाब मा कुल्ल अल्फ 70,000 व 3 हसियात मिन हसियात रब्बी। ये जामे तिर्मिजी की हदीस पाक। आप इरशाद फरमाते हैं कि मेरे रब ने मुझसे वादा फरमाया है। पहले एक और हदीस है, मैं आपको सुनाती हूँ, उसमें ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बेशक मेरे रब ने इरशाद फरमाया है कि मेरी उम्मत में से 70,000 लोगों को बिला हिसाब जन्नत में दाखिल फरमाएगा। कितने लोगों को? 70,000 लोगों को बिला हिसाब किताब जन्नत में दाखिल फरमाएगा। सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह 70,000 ही जाएंगे? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मेरे रब ने वादा फरमाया है ये 70,000 तो ऐसे होंगे कि जो बिना हिसाब किताब जन्नत में जाएंगे, लेकिन हर वो शख्स ऐसा होगा कि वो अपने साथ 70,000 और को अपने साथ ले जाएगा। बिना हिसाब किताब जन्नत में 70,000 को और अपने साथ ले जाएगा। तो 70,000 ऐसे गिरोह होंगे जिससे 70,000 लोग और जा रहे होंगे। तो इससे तादाद कितनी बनी? 4 अरब 90 करोड़ आदमियों की तादाद बनी। लेकिन इसमें एक छोटी सी गलती है हमारे पहले वाले लोगों के हिसाब से, कि 70,000 और एक बनता है ना, एक उनका लीडर भी एक उनका लीडर भी है। तो 70,000 गिरोह होंगे जिसके अंदर 70,000 और एक आदमी और होगा, सही ना? ऐसे 70,000 और एक आदमी वाला गिरोह होगा, और इससे 70,000 गिरोह होंगे तो 4 अरब 90 करोड़ और 70,000 आदमी जन्नत से बिला हिसाब किताब महज अपने रब के फजल और करम से हुजूर की शफाअत की वजह से दाखिल होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम उनमें आखिरी में डाल देते चले आगे सरकार की करम, सरकार की शफाअत। लेकिन आगे सुनिए, मेरे रब का करम, हमारे रब का करम सुनिए। इरशाद फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरे रब ने मुझसे वादा फरमाया है कि वो जन्नत में दाखिल फरमाएगा मेरी उम्मत में से 70,000 लोगों को बिला हिसाब और किताब और अजाब के, और हर उस 70,000 के साथ 70,000 और होंगे, और उसके अलावा 3 ऐसे गिरोह होंगे मेरे रब के गिरोहों में से के जो उनके साथ जाएंगे। क्या दो गिरोह की तादाद किसी को नहीं मालूम, उसकी तादाद किसी को नहीं मालूम। दूसरी हदीस में आता है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत से अल्लाह तबारक व तआला 70,000 लोगों को जन्नत में बिना हिसाब किताब दाखिल फरमाएगा। तो सैयदना उमर ने पूछा, या रसूल अल्लाह इसमें कुछ ज्यादा हो सकता है, इसमें कुछ ज्यादती हो सकती है, इसमें बढ़ाया जा सकता है? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि हाँ ज्यादती हो गई है। तो उसने मेरे रब ने इरशाद यह फरमाया है कि हर आदमी के साथ 70,000 और जाएंगे, हर ऐसे आदमी के साथ 70,000 और जाएंगे, मतलब हर आदमी के साथ 1,40,000। तो सैयदना उमर ने फिर से इरशाद फरमाया, अर्ज की इसमें और ज्यादती हो सकती है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब अता फरमाया कि हाँ ऐसी ही और ज्यादती हो गई, यानी इसमें और 70,000 मिला, यानी हर आदमी के साथ 2,10,000। तो फिर इस पे और बढ़ती गई, और अल्लाह तबारक वाला जानता है कि आखिर में कितने लोग जाएंगे। अल्लाह तबारक वाला तमाम मोमिन की बख्शिश फरमा।
تو اس پر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں بلکہ اللہ اس کے رسول جانتے ہیں اتنے لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے. آگے دوسرے طریقے کی جو شفاعت کی ارشاد فرما رہے کہ بہترے وہ ہوں گے جن کا حساب ہو چکا ہے اور مستحق جہنم ہو چکے, ان کو جہنم سے بچائیں گے, یعنی جہنم میں جانے نہیں دیں گے, ان کو جہنم میں جانے سے روک لیا جائے گا, ان کو بچا لیں گے. حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب شفاعت ختم ہو چکی ہوگی تو پھر اس کے بعد جو ہے خازن جہنم جو ہے جس کا نام مالک ہے, جس فرشتے کا نام مالک ہے خازن جہنم ہے, وہ عرض کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا محمد بات رتن نارا لغضب ربک فی امتک من بقیہ, کہ تم نے اپنے رب کے غضب میں سے کسی ایک کو بھی جو ہے نا اپنے رب کے غضب میں جو مبتلا تھے ان میں سے کسی ایک کو بھی اپنے امتی کو جہنم میں نہیں چھوڑا, ایک کو بھی اپنے امتی کو جہنم میں نہیں چھوڑا. پھر تیسری ترکیب, تو تیسرا طریقہ جو بتا رہے شفاعت کا, بتا رہے کہ اور بعضوں کی شفاعت فرما کر جہنم سے باہر نکالیں گے, جہنم سے باہر نکالیں گے. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جن لوگوں کو یو خجا قوما میرا ناری کی شفاعت محمد صلی اللہ تعالیٰ وسلم فید خلون فیو خلون جنت یسمون جہنمیون, کہ جن لوگوں کو جس قوم کو جہنم میں سے نکال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار کی شفاعت سے جنت میں ڈال دے گا, داخل فرما دے گا, تو ان کا نام جو ہے وہ جہنمیون ہوگا ان لوگوں کا, کیونکہ وہ جہنم سے ہو کر کے آئے, اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں جانے. اور آگے ایک اور طریقہ بتا رہے شفاعت کا کہ آگے شب فرماتے اور بعضوں کے درجات بلند فرمائیں گے. جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت سارے نیک لوگ جنت میں جائیں گے لیکن حضور کی محبت کی وجہ سے اور حضور کی شفاعت کی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت کے ذریعے ان کے جنت میں درجات کو اور مزید بلند فرمایا جائے گا, تو یہ بھی ایک طریقہ شفاعت کا ہے. اور آگے ارشاد ہوا اور بعضوں سے تخفیف عذاب فرمائیں گے کہ بعضوں کا عذاب کم کیا جائے گا, کہ اس کی دلیل میں یہ کہ سیدنا عباس بن عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے لیے آپ نے ابو طالب کو آپ سے کوئی فائدہ ہوا, یا رسول اللہ ابو طالب کو آپ سے کچھ فائدہ ہوا کیونکہ وہ آپ سے بہت محبت کرتا تھا, آپ کی محنت آپ کے پیچھے محنت کرتا تھا اور آپ کی وجہ سے لوگوں پر غصہ کرتا. کون؟ ابو طالب, جو سیدنا علی شیر خدا کے والد ہیں, حضور کے چچا, لیکن وہ ایمان نہیں لائے تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میں نے اس کو بھی فائدہ پہنچا. کیا فائدہ پہنچایا؟ کہ ہوا فی بحدا من نار لولا انا لکان فی درد اسفل من النار, کہ وہ ابھی جہنم کے گڑے کے شروعات میں, جہنم کا جو دروازہ ہے جو اس کو کہتے ہیں نا کنویں کا شروع کا حصہ, تو وہ اس کے منہ کے پاس ہے, کس کے پاس؟ جہنم کے منہ کے پاس ہے, اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے بالکل نیچے کے حصے میں ہوتا, جہنم کے بالکل نیچے کے حصے میں ہوتا, بلکہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ میں نے اس کو جہنم کے نیچے کے حصے پایا, میں نے اس کو اٹھا کر کے جہنم کے سب کے اوپر کے حصے میں رکھ دیا ہے, جہاں پر جو سمجھو کہ جہنم کا منہ ہے وہاں پر لا کے رکھ دیا, اس کو جو ہے اس کے پیروں میں آگ کے جوتے پہنائے گئے. کس کو؟ ابو طالب. اس کو آگ کے جوتے پہنائے گئے ہیں جس کی گرمی سے اس کا دماغ پگھلتا ہے, جس کی گرمی سے اس کا دماغ پگھلتا ہے, اور یہ جہنم کا سب سے کم تر عذاب ہے. کیا ارشاد فرمایا؟ کہ جہنم میں ابو طالب کو آگ کے جوتے پہنائے گئے ہیں اور اس آگ کی گرمی سے جو جوتوں میں ہے اس کی وجہ سے اس کا دماغ پگھلتا ہے, کھولتا ہے, پانی کی طرح ابلتا ہے, اور یہ جہنم کا سب سے کم تر عذاب ہے. اور اندازہ فرما لیجیے کہ اس جہنم کا اس سے مزید اور تکلیف دہ عذاب کیسا ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے عذاب سے شفاعت کا چونکہ باب چل رہا ہے تو یہ شفاعت کے باب کو پورا کر لیتے ہیں, اس کے بعد اپنا درس پورا کرتے ہیں, انشاءاللہ آدمی اس طرح مل جائے گی. تو یہ شفاعت کی کتنی قسمیں ہیں اور کیسے کیسے حضور کی شفاعت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا, کسی کے مراتب اور اونچے ہوں گے, کسی کو جہنم میں مرتبہ جو اس کا ہے وہ جو جگہ ہے اس کے اندر سے اس کو تکلیف ہوگی, کسی کو جہنم میں جانے نہیں دیں گے, کسی کو جہنم سے باہر نکالیں گے, کسی کا حساب جلدی کروا دیں گے, اور کروڑوں اربوں ایسے ہوں گے کہ جن کی شفاعت ایسی ہوگی کہ جن کا حساب و کتاب ہی نہیں ہوگا, بلا حساب و کتاب و عذاب جنت میں جائیں گے, اس کی تعداد اربوں خربوں ان شاء اللہ ہوگی. اور اس پر اگر حدیث مبارکہ آپ کو پڑھنی ہے, یہ سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے اسماء الاربعین فی شفاعت سید المحمودین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یعنی 40 حدیث سرکار کی شفاعت کے بارے میں. یہ کتاب اعلیٰ حضرت نے اس میں لکھی تھی اور اس فقیر کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اس کو میں نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا ہے, الحمد للہ وہ بڑی مقبول ہے, آپ لوگ اس کو انٹرنیٹ سے پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کا نام میں لکھا ہے 40 احادیث آن دی انٹرسیشن آف دی نبوی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. عقیدہ نمبر 43 فقیر, ہر قسم کی شفاعت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے. شفاعت بالوجاہت, یعنی وجاہت کی وجہ سے شفاعت, اور شفاعت بالمحبت, یعنی محبت کی وجہ سے شفاعت, شفاعت بالاذن, یعنی حکم ملنے کی وجہ سے شفاعت. ان میں سے کسی کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہے. اب یہاں پر یہ عقیدہ لکھنے کی ضرورت کیا ہے, حالانکہ شفاعت کا بہت تفصیلی بیان پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں, لیکن یہاں پر یہ بیان لکھنا ضروری اس لیے ہوا کہ ہمارے ہندوستان پاکستان میں کچھ ایسے نام نہاد مسلمان مولوی گزرے جنہوں نے شفاعت کا مطلب چینج کرنے کی کوشش کی, شفاعت کا مطلب چینج کرنے کی کوشش کی. مثلا یہ بتایا کہ شفاعت تو ہوگی, شفاعت کیونکہ قرآن سے ثابت ہے, ایک نہیں درجنوں آیت ہیں اس پر اور سینکڑوں حدیث مبارکہ ہے اس پر, اس کا انکار کرنا مولانا کفر ہو جائے گا. تو بد دین اور بد مذہب لوگوں نے کیا کہ شفاعت چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبی دکھاتی ہے اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی شان جو ہے جلدی ہضم نہیں ہوتی, تو انہوں نے شفاعت کا مطلب چینج کرنے کی کوشش کی. اس کے اندر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ شفاعت تو ہوگی لیکن یہ شفاعت ایسی ہے جیسے مثال کے طور پہ یوں سمجھو کہ بادشاہ نے قانون بنایا. اب بادشاہ نے قانون بنایا ہے اور اس قانون کو توڑنے والے کچھ مجرم پکڑے گئے. اب ان مجرموں کو سزا دینی, ٹھیک ہے نا, اب آپ تصور کریں بادشاہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے جا رہے, مجرم جو ہے قیامت کے دن ہم جیسے آسیوں کو گنہگاروں کے بارے میں بتا رہے, وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ نے قانون بنایا ہوا ہے, وہ قانون توڑنے والے مجرم پکڑے گئے ہیں اور مجرموں کو جو دربار میں حاضر کیا گیا ہے, لہٰذا اب جو ہے بادشاہ چاہتا ہے کہ نا یہ قانون تو میں نے لکھا ہے, بنایا تو ہے قانون, لیکن اب جو ہے نا ان مجرموں کو جو ہے نا ان کو معاف کر دینا ہے, چھوڑا دینا. اب کیا کرے, اب اگر بادشاہ خود مجرموں کو معاف کر دے تو قانون تو ٹوٹ جائے گا, ٹھیک ہے نا, یہ اسماعیل دہلوی اور اس کے جیسے لوگوں کو لکھا کہ قانون پھر جو ہے نا ٹوٹ جائے گا, کہ قانون بادشاہ نے بنایا ہے اور خود ہی قانون توڑ رہا ہے. تو پھر بادشاہ کیا کرتا ہے کہ اپنے وزیر کو کہتا ہے کہ تو میرے سامنے سفارش کرنا, تو میں کہوں گا اچھا ٹھیک ہے, یہ وزیر کہتا ہے نا تو ٹھیک ہے میں معاف کر دوں گا, لیکن چلے گی میری. تو قیامت کے دن جو یہ سب کچھ ہونے والا ہے نا شفاعت کا, یہ دراصل ایک ماذا اللہ, یہ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قانون نہیں توڑنا چاہتا اور یہ صرف ایک بہانہ ہے تو وہ جو ہے لوگوں کو معاف کر دیتے. استغفر اللہ عزیز, بالکل یہ بہت بڑی مستعفی اور معاذ اللہ بد مذہبی اور یہ جو ہے یہ بے ادبی ہے اور گمراہی ہے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قانون تو خود بناتا ہے لیکن اس کو روکنے والا کون ہے, اس کو پوچھنے والا کون ہے, اس نے خود کہا مجھ سے معافی مانگو میں معاف کرنے والا, تو جنہوں نے معافی مانگی نہیں مانگی وہ اس کی مرضی ہے, جس کو چاہے معاف کر دے جس کو چاہے نہ معاف کرے, ہم سب اس کی ملکیت ہے, ہم سب اس کی ملکیت ہے. بلکہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ جسے چاہے معاف فرما دے, چاہے کفار و مشرکین کے جسے چاہے وہ معاف فرما دے, وہ تو اس کی مرضی ہے. اب مسئلہ دراصل یہ ہے کہ حضور کی شان جو جتائی جائے گی نا قیامت کے دن, وہ ابھی سے ان کو ہضم نہیں ہو رہی, ابھی سے ان کو ہضم نہیں ہو رہی. تو صرف اور صرف شفاعت کو یہ ایک بہانہ بتا رہے ہیں معاذ اللہ رب, یہ ایک بہانہ ہے صرف, حالانکہ یہ ایسے ایک کرم ہے میرے رب کا, اس کی رحمت ہے, وہ بڑا کریم اور بڑا رحیم ہے. لیکن اس کے باوجود اس نے ایک اور دروازہ کھول کے رکھا ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے گناہوں میں اپنے آپ کو ایسا ملوث کر دیا کہ ان کو قانون جو ہے ان کے اوپر لگے گا اور ان کو جو ہے گناہوں کی سزا ملنی چاہیے, لیکن میں اپنے محبوب کی وجاہت کی وجہ سے اور محبوب کی محبوبیت کی وجہ سے اس کے آنسوؤں کے صدقے ان کو معاف کر دوں. یہ اس کا کرم نہیں کہ اور کیا ہے, یہ کرم نہیں تو اور کیا ہے, یہ کوئی بہانہ ہے نہیں, یہ تو اس کا رحم ہے. یہ اس نے ایک اور اس کی رحمت کا دروازہ کھول کے رکھا ہے کہ یہ میں انشاءاللہ کروں گا, لیکن یہ ہوگا اس وقت جو میرا محبوب میرے آگے گزارے گا, جو میرا محبوب ان کے لیے شفاعت کرے گا, جب میرا محبوب اپنے آپ سے آئے گا اور ان کے لیے معافی طلب کرے گا, ایسے بزرگ ہوں گے. سرکار نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ میری شفاعت میری امت کے سخت ترین گنہگاروں کے لیے, ایسے گنہگاروں کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو ہلاک اور برباد کر دیا. چھوٹے موٹے گناہ کرنے والوں کو نہیں, چھوٹے موٹے گناہ کرنے والے تو وضو کرنے سے بھی دھل جاتے ہیں. ایسے ایسے گناہگار جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے آپ کو برباد کر دیا, ان کے لیے میری شفاعت ہے. شفاعت کس کے لیے؟ اہل کبائر کے لیے. حضور نے فرمایا اہل کبائر یعنی کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے میری شفاعت ہے. تو کبیرہ گناہ والے تو پھنسیں گے نا قیامت کے لیے, لیکن اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے, کتنا رحیم ہے, اپنے حبیب کی طرف دیکھ کر کے, اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر کے, اس کے سجدوں کو دیکھ کر کے, اس کی دعاؤں کی لاج رکھ کر کے ایسے ایسے گناہگاروں کو معاف کرنا دے. لیکن یہ کہنے بہانہ ہے جو اس سے کہ حضور کی شان جو ہے ان کو ہضم نہیں. اسی لیے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شفاعت ملی ہے وہ حضور کی شان کی وجہ سے ملی ہے, اور حضور کو محبت کی وجہ سے ملی ہے, اور حضور کو اذن کی وجہ سے, حکم کی وجہ سے ملی ہے, اور بلکہ حضور کی اپنے چاہو جلال اور جو اللہ رب العزت کے یہاں حضور کا مرتبہ ہے اس کی وجہ سے حضور کو ملی, اس کی وجہ سے حضور کو ملی. یہ منصب شفاعت جو ہے حضور کو شفاعت بالمحبت بھی ہے, شفاعت بالجاہ بھی ہے, اور بالوجاہت بھی ہے, اور شفاعت بالاذن بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضور سے مزید محبت عطا فرمائے. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں عقیدہ نمبر ہے 44 کہ یہ آخری عقیدہ پڑھنے سے کچھ شفاعت کا باب چل رہا ہے کہ منصب شفاعت حضور کو دیا جا چکا ہے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم اوہیت الشفاعۃ, اور ان کا رب فرماتا ہے واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات, یعنی کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو شفاعت مل چکی ہے. یہ جو منصب ہے مقام محمود کا, جو مقام محمود کا جو مرتبہ ہے وہ مرتبہ حضور کو عطا ہو چکا ہے. اور جو قرآن میں بار بار جگہ جگہ پر ارشاد ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے گا شفاعت کا اذن عطا فرمائے گا, جس کو چاہے گا وہ مرتبہ عطا فرمائے گا, تو وہ فیصلہ ہو چکا ہے. وہ فیصلہ یہ ہے کہ وہ شفاعت کا مرتبہ حضور کو عطا ہو چکا ہے. یہاں پر یہ بات اس لیے بتائی جا رہی ہے کیونکہ ایسے ہی لوگ ہمارے پاکستان ہندوستان میں گزرے ہیں کہ جن نے کہا کہ قرآن میں ہے شفاعت کا, لیکن اللہ جسے چاہے گا قیامت کے دن دے دے گا, تاکہ یہ نہ پتا چلے لوگوں کے حضور کو یہ مرتبہ ملا ہے. حضور کا حضور کی عزت اور وجاہت جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا ہضم نہیں ہوگی. لہٰذا یہاں پر یہ عقیدے کے طور پہ سکھایا جا رہا ہے کہ حضور کو ہی یہ شفاعت لازم ہے, حضور کو یہ شفاعت کا مرتبہ مل چکا ہے. بلکہ کریم کے طور پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور خود ارشاد فرماتے ہیں اوتی تو شفا, یعنی مجھے شفاعت دے دی گئی ہے. اور یہ کہاں ہے؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے. اس میں صحیح بخاری کی حدیث میں موجود ہے, حضور خود ارشاد فرماتے ہیں. اور قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات, یعنی اس کا مطلب یہ ہے مغفرت چاہو اپنے خاصوں کے گناہوں کی, اور عام مومنین اور مومنات کے بھی گناہوں کی مغفرت چاہو. کس کو ارشاد ہو رہا ہے؟
اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہو رہا ہے، اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا ہے اے میرے محبوب اپنے جو خاص لوگ ہیں آپ کے اہل بیت اور آپ کی آل اولاد کی، ان کے خاص لوگوں کی مغفرت آپ چاہو، اور تمام مومنین و مومنات جو عام مومن و مومنات ہیں ان کی گناہوں کی بھی آپ بخشش چاہو۔ جب اللہ تبارک نے ارشاد فرما رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مقام محمود اور شفاعت قدرا کا جو صحرا ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا ہو چکا ہے۔ جب یہ ہو گیا کہ شفاعت حضور اللہ تبارک خود کہہ رہا ہے کہ مفرد چاہو، تو شفاعت اور کس چیز کو کہتے ہیں؟ شفاعت اسی کو تو کہتے ہیں نا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جزیر سعادت پہ لاکھوں سلام۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہم ارزقنا شفاعت حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم ارزقنا شفاعت حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رب ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے تو بہرا من فرمان، آمین یا رحم الراحمین۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ شفاعت کے بعض احوال نیز دیگر خصائص جو قیامت کے دن ظاہر ہوں گے، انشاءاللہ احوال قیامت کا جو باب ہے اس میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آج کا درس مکمل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری یہ حاضری قبول و قبول فرمائے، اور جو ہم نے عقائد پڑھے خاص طور پہ حضور کے خصائص کے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس خصائص کو پڑھ سکے، ہمارے ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید محبت عطا فرمائے، اور خاص طور پہ جو شفاعت کے بعد ہمارے بیان سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور کی شفاعت الحمد للہ۔